أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں, آیت نمبر 258 اور آیت نمبر 269. ان دونوں آیات کا اپنی ما قبل یعنی پہلی ان سے گزری ہوئی گزشتہ آیات کے ساتھ بھی تعلق ہے, اور ان 2 آیات کے بعد جو آیات ہیں ان سے بھی ان کا گہرا ربط اور تعلق ہے. گزشتہ آیات میں ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ اللہ تعالی پر ایمان قبول کرنا صحیح معنوں میں اور طاغوت کا انکار کرنا, اس سے 2 گروہ وجود میں آتے ہیں, ایک ماننے والوں کا اور ایک انکار کرنے والوں کا, اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان, یہ 2 گروہ ہیں. اور پھر اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا, جس کا ذکر ہم نے اس تیسرے پارے کی پہلی آیت میں پڑھا تھا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تو اب یہاں پر یہ 2 آیات ہیں, ان دونوں آیات میں 2 عظیم نبیوں کا ذکر ہے, اور دین کی خاطر اور ایمان اور عقیدے کی پختگی کی خاطر انہوں نے جو کچھ کیا ان کو ان دونوں آیات میں بیان کیا جاتا ہے. پہلی آیت میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے وقت اور اپنے زمانے اور اپنے دور کے بادشاہ حکمراں صاحب اقتدار کے ساتھ مناظرہ کیا، مقابلہ کیا، گفتگو کی اور اس پہ حجت کو قائم کیا، دلائل سے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور دین کی حقانیت کو ثابت کیا، حتیٰ کہ وہ اس کی تسلی ہو گئی اور اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہا. یہ آیت اور اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا جو اسلوب ہے، طریقہ، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب عموماً دو آدمی آپس میں بحث کرتے ہیں تو بحث کرتے ہوئے ہمارے اس زمانے میں اور ہمارے اس دور میں تو عموماً سوائے ان کے جن پہ اللہ کا خاص فضل ہو، اس کا کرم ہو کہ وہ ہدایت کے لیے یا ہدایت کو فریقین میں سے ایک دوسرے پہ وہ اس ہدایت کو واضح کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ بحث کریں، دلائل دیں، تو یہ بہت کم ہوتا ہے. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص پہلے سے اس کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے یا اس کا ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ سوائے میرے اور سوائے ہمارے اس زمین پر دوسرا کوئی اور بھی ہدایت والا اور صاحب حق نہیں ہے. سب لوگ گمراہ ہیں، سب مشرک ہیں، سب کے عقیدے خراب ہیں، سب جہنم میں جائیں گے، سب یوں ہیں، سب یوں ہیں، سوائے میں اور میرے حضرت کے یا ہماری جماعت کے یا ہمارا جو مسلک ہے، ہم کتاب و سنت کی خدمت کرنے والے ہیں اور ہم سلف صالحین کے ماننے والے ہیں. باقی یہ تو کوئی اماموں کو مانتا ہے، کوئی کس کو مانتا ہے، یہ سب گمراہ ہیں. ہم تو کسی کو نہیں مانتے، ہم تو صرف قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، یا اس قسم کی اور باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. تو اپنے علاوہ باقی ساری امت کو گمراہ قرار دینا یہ چیز عام ہے، اور جب گفتگو ہوتی ہے تو ظاہر ہے نیت میں اخلاص نہیں ہوتا، اللہ کی رضا نہیں ہوتی، صرف یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ اپنا مسلک چھوڑ دے، ہمارے مسلک میں داخل ہو جائے. اور جب وہ اپنا مسلک چھوڑ کے ان کے مسلک میں داخل ہوتا ہے، اتنی خوشی منائی جاتی ہے گویا کہ کوئی شخص کفر سے اسلام میں داخل ہوا. اللہ اکبر. عجیب طریقے ہیں اور عجیب یہ طرز ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسلوب ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے اس ظالم ترین شخص کو جس نے معبود ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے کہا میں رب ہوں، میں لوگوں کو زندگی دیتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، میں اس کو لاجواب نہیں کیا بلکہ اس کے سامنے حق کو واضح کیا. لفاظی سے کام نہیں لیا کہ اپنی لفاظی کا، اپنے علم کا، اپنی شخصیت کا روب اس پہ جمائے یا اس سے اس قسم کے ٹیڑھے الٹے سیدھے سوال کریں کہ وہ لاجواب ہو جائے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو مخاطب ہوتا ہے اس کو لاجواب کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم جیت گئے اور اس کے پاس ہمارا کوئی جواب نہیں. ابراہیم علیہ السلام جب گفتگو ہوتی ہے، اور جس طریقے پہ مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں گئے، تورات میں اور بعض دوسری اسرائیلی روایات میں اس کا نام نمرود لکھا گیا ہے زال کے ساتھ، اردو میں اس کو ہمارے ہاں نمرود لکھا جاتا ہے زال کے ساتھ، اور انہوں نے اس کو زال کے ساتھ لکھا. بہرحال قرآن کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو شخص سے، کسی شخص سے یا کسی ملک سے، زمین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. قرآن میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ افسانی طرز کی قصے کہانیاں، افسانے نہیں ہوتے، یہ تو کتاب ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت ہے. تو نمرود تھا، کوئی اور تھا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہمیں ہمارا رب یہ بتانا چاہتا ہے گزشتہ قوموں میں ایک ایسا وقت بھی آیا، ایک حکمراں تھا، اس نے اپنے وقت اور اپنے دور کے نبی کے ساتھ کٹ حجتی کرنی چاہی اور گفتگو کرنی چاہی، اللہ کے نبی نے اس کو مطمئن کرنا چاہا، دلائل دیے اسے. تو اگر آئندہ بھی کبھی ایسا ہو تو اس کے لیے قرآن میں یہ دلیل موجود ہے. اب قطر اگر اس سے کہ وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ کس کی نسل سے تھا، کس خاندان سے تھا، کون سے ملک میں وہ رہتا تھا، کب سے کب تک، کون سے سن تک اس کی حکومت تھی، اور کب اس کا انتقال ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اس سے مناظرہ جو ہوا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت کیا تھی، تو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خود بھی اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی, اور صحیح حدیث میں کہیں بھی ہمیں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی یہ کون تھے. ایک عام چیز بیان کر دی گئی نصیحت کے لیے, عبرت کے لیے, درس کے لیے, سبق کے لیے, واعظ و نصیحت کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں جاتے ہیں, بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اس کو سجدہ کیا جاتا تھا, آداب بجائے لاتے تھے جو کہ کسی بندے کے سامنے بندے کے لیے جھکنا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا تو گفتگو ہوئی, اور اس گفتگو میں اس بادشاہ نے اپنی بادشاہت کے گھمنڈ میں, اپنی حکومت, طاقت اور اقتدار کے نخرے اور نشے میں ابراہیم علیہ السلام سے اس نے یہ بحث شروع کی. تو یہ آیت اور اس سے قبل کی آیت اور اس کے بعد والی آیت, اس میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے, اللہ تعالی حقیقی معبود ہے, وہی خالق اور مالک ہے, اور ہدایت کے فیصلے وہیں سے آتے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور ہدایت کے لیے جو اصول مقرر کیے ہیں قرآن نے وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی فرد یا کوئی قوم اخلاص کے ساتھ واقعی ہدایت کے متلاشی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے محروم نہیں رکھتا, اور اگر کوئی شخص یا معاشرہ یا قوم جاننے سمجھنے کے باوجود ہدایت کو قبول نہیں کرتے, ان پہ جب حق واضح ہو جاتا ہے تو بجائے قبول کرنے کے وہ اس کا انکار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حد سے تجاوز کرنے والے ظالم قرار دے کر ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. تو کہا کہ الم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا, قرآن کی تلاوت کرنے والے سے یہ کہا جا رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا. یعنی دیکھنا, دیکھنے سے مراد ہم نے پہلے بتایا کہ ایک ہے رؤیہ بصریہ اور ایک ہے رؤیہ علمیہ. یعنی ایک ہے کسی کو, کسی واقعے کو, کسی شخص کو, کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا, یہ ہے رؤیہ بصریہ, اپنی آنکھوں سے کسی چیز کا دیکھ لینا, اور ایک ہے رؤیہ علمیہ, علم کے ذریعے کسی واقعے یا کسی چیز کے بارے میں جان لینا گویا کہ اسے انسان خود دیکھ رہا ہے. چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, تو ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں, ہمارے کان غلط چیز سن سکتے ہیں, لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ علم ہے جو, یہ وہ دیکھنا ہے, اور یہ وہ احساس ہے, یہ وہ ادراک ہے, یہ وہ کسی چیز کی تہ تک پہنچنا ہے جو علم کے ذریعے ہوتا ہے, اور یہ علم نبوت ہے. اللہ نے اس وحی کو اپنے نبی پہ نازل کیا اور نبی نے اس کو امت تک پہنچایا. تو الم ترى الى الذي, کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو, حاجہ, حاجہ یحاج محاجتن, یہ باب مفاعلہ ہے, اور باب مفاعلہ کی جو اہم خصوصیات ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اس میں دو فریقوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. اسی سے ہے مقاتلہ, مقاتلہ کا معنی ایک نہیں بلکہ دونوں طرف سے, تو یہی معاملہ یعنی قتل و غارت گری, دو فریق اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ہے حاجہ, یہ باب مفاعلہ سے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں, یعنی بحث ہو رہی ہے. تو لیکن چونکہ آغاز ہوا اس صاحب اقتدار کی طرف سے جس نے ابراہیم کو جب سجدہ نہ کرتے ہوئے دیکھا, سرزنش کی, پوچھا, تنبیہ کی, تو اللہ کے خلیل نے کہا کہ ہم تو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا کرتے, تب اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو حاج ابراہیم, اس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے, فی ربی ہی, اس کے رب کے بارے میں. ربی ہی کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے, اس لیے کہ نمرود تو خود ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا, تو ربی ہی سے مراد یہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں, یعنی ابراہیم علیہ السلام. اچھا, اس ٹکڑے نے ہمیں یہ بتایا کہ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ربوبیت کا انکار کیا ہوگا, اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیا ہوگا، تبھی تو اس نے ابراہیم سے ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑا شروع کیا. اگر ابراہیم علیہ السلام سمجھوتا کر لیتے مصلحت کے تحت یا کسی اور وجہ سے سمجھوتا کر لیتے کہ چلے کچھ دیر کے لیے ہم آپ کو بڑا یا رب تسلیم کیے لیتے ہیں اور بعد میں دیکھا جائے گا، تو بات اور تھی. لیکن اللہ کا خلیل توحید کے معاملے میں کیسے سمجھوتا کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ ہے کہ جو بچپن میں ابھی صغر سنی ہے، بچپن ہے، کم عمری ہے، اور اس طریقے پہ مفسرین نے لکھا کہ والد ان کے بت بناتے ہیں اور وہ بنا کے فروخت کرتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم، کسی دن طبیعت خراب ہو یا مشغول ہوگی، بیٹے سے کہا کہ جاؤ آج یہ تم یہ کام کرو. جیسے والد اپنی دکان پہ یا اپنی جو تجارت ہے اس پہ اپنے بچوں کو بیٹوں کو بٹھاتے ہیں. ابراہیم اپنے بچپن میں اللہ کی توحید کو یوں سمجھے کہ بچپن ہی سے موحد تھے، جب باہر نکلے تو لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں ایسے خدا خریدو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ایسے خدا خریدو جو نفع نقصان کے مالک نہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، پتھر کی مورتی ہے، اپنے ہاتھ سے تم بناتے ہو اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے چیز کے بارے میں بے وقوف ہو، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نفع نقصان کے مالک ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا اعلان کیا ہوگا تب بادشاہ کی طرف سے گفتگو شروع ہوئی ہوگی. حاج ابراہیم فی رب ان آتاہ اللہ الملک، اس صاحب اقتدار نے اللہ کی توحید کا انکار کر کے اپنے آپ کو خدا اور رب اور معبود کہلوانے کی کوشش اس لیے کی کہ اقتدار نے اس کا دماغ خراب کر دیا. آتاہ اللہ، ان آتاہ اللہ اس لیے، ان اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ بادشاہت دی تھی. تو اللہ اگر کوئی نعمت کسی کو دے، تو اقتدار کی نعمت ہو، بادشاہت حکومت کی نعمت ہو، تو اس شخص کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اللہ تعالی کی حدوں کو، شریعت کو نافذ کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کی حدوں کو توڑنا چاہیے. تو یہ جو اقتدار کے نشے میں اسلام کے خلاف قوانین رائج کرتے ہیں یا اسلام کو نہیں مانتے یا اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک بڑی طاقت والا شخص گزرا جس نے اسی اقتدار کے نشے، گھمنڈ، نخرے اور تکبر میں آ کر اللہ کی توحید کا انکار کیا اور اللہ تعالی نے اسے ذلیل کیا، رسوا کیا، اور وہ کفر کی موت مرا. مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ چار وہ بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس پوری زمین پر حکمرانی کی، تو ان میں ایک یہ ہے نمرود، اور دوسرے وہ اگلی آیت میں جن کا ذکر ہے، جنہوں نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا تھا، بخت نصر. تو ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالی نے جو اس کو بادشاہت دی، اس کے گھمنڈ میں اس نے توحید کا انکار کیا اور کفر کو اختیار کیا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے مختصر سی بات کی اور کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، صرف اتنی سی بات کی کہ کسی بھی جاندار کو زندہ کرنا اور اس کو موت دینا یہ میرے رب کی صفت ہے، مخلوق اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتی. اس نے فوراً جواب میں یہ کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ چھوڑتا ہوں اور مارتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے چند قیدیوں کو بلوایا اور ان میں سے چند ایک کو چھوڑ دیا اور دوسروں کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد ایک دوسری دلیل توحید کی اس کے سامنے پیش کی. اگر وہ چاہتے تو مسائل میں اس کو الجھا سکتے تھے، اور لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ تعالی میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق کو، جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ تعالی کے حکم سے سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تو تم یوں کرو کہ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تم اس سورج کو ایک دن مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو. یہ بات جب ابراہیم علیہ السلام نے کی تو فبہت، وہ دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا، لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. الذی، وہ کفر، جس نے کفر کیا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دوسری دلیل کو سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس کا اقرار کر لیتا اور سمجھ جاتا کہ جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، اس کے بجائے انکار کیا. تو اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. دلیل آنے کے بعد اور دل کی گواہی کے بعد بھی اگر کوئی شخص زبان سے ہدایت کا انکار کر دے کسی مصلحت کی وجہ سے، تو ایسے شخص کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. تو وہ لوگ کہ جن کے سامنے حق واضح ہو گیا، دیکھیے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ بادشاہ ہو، آپ اور میں، ہر مسلمان، مرد ہو کہ عورت، غریب ہو کہ مالدار، عام آدمی ہو یا بادشاہ اور صاحب اقتدار، تاجر ہو یا دکاندار، کوئی بھی ہو، جب اللہ کی کوئی بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم یا حق کی کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے اور آپ اس کا انکار کریں ہیلے بہانے، ایک انکار ہوتا ہے کہ بالکل انسان اس کو ماننے سے انکار کر دے کہ میں اسے نہیں مانتا. یہ تو طاغوت قسم کے بڑے کافر اور مشرک اور منکر ہی ایسا کرتے ہیں. لیکن شیطان کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم صاف انکار نہ کرو، ہیلے بہانے کرو. تو ہیلے بہانوں سے کسی بات کا انکار کرنا، اس کو کوئی تاویل دینا اپنی طرف سے کہ نہیں یہ تو یوں ہو گیا تھا اور اس کی وجہ تو یہ تھی اور اس وقت حالات ایسے تھے، ہمارے حالات الگ ہیں اور ہماری مجبوریاں ہیں اور یہ ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو معاشرے کا بڑا آدمی سمجھتے ہیں، مال کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، کسی سیاسی قوت اور سیاسی طاقت کی وجہ سے یا کسی بھی اور طریقے سے یا کسی اور وجہ سے، ان کے سامنے جب حق بات کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے تکبر کے درس میں، جب ہم نے تکبر کے بارے میں پڑھا کہ تکبر کیا چیز ہے، تکبر کی تعریف کیا ہے، تکبر کی قسمیں کیا ہیں، تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہے، تکبر کا علاج کیا ہے، تو وہاں یہ حدیث بار بار پڑی تھی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد تھا کہ تکبر حقیقی کیا ہے. تکبر حقیقی یہ ہے کہ بطر الحق وغمط الناس، دو چیزیں ہیں، اس کا نام ہے تکبر حقیقی. انسان نخرا کرے اور تکبر کرے وہ تو ہے ہی تکبر، لیکن جو تکبر حقیقی ہے وہ یہ ہے غمط الناس، اور یعنی حق کا انکار، بطر الحق اور غمط الناس، لوگوں کو حقارت سے دیکھنا اور حق کو نہ ماننا، حق کا انکار کرنا یا حق کا نہ ماننا، یہ تکبر حقیقی ہے. تو جو اس قسم کا معاملہ جن کے ہاں ہوتا ہے، اللہ ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. اس لیے مسلمان کی تعریف، صفت، خوبی، نشانی، علامت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی بات پہنچے فوراً اسے قبول کر لیجیے. بھائی میرے اندر یہ کمزوری ہے، میں اس پر عمل نہیں کر سکا، یہ میری اپنی کمزوری ہے اور اس میں میرا عیب ہے، یہ میری کمزوری ہے، سستی ہے، کاہلی ہے یا میری نافرمانی ہے، لیکن حق حق ہے، اسے مجھے بہرحال قبول کرنا چاہیے تھا اور مجھے ابھی فوراً اسے قبول کر لینا چاہیے. میری ایک کمزوری تھی یا کمزوری ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کا انکار کرنا، ہیلے بہانوں سے اس پہ عمل نہ کرنا، یہ منافقوں اور ظالموں کی صفت ہے، اور منافقوں اور ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. بہت یہ جو ہے بہت جو یہاں آیا ہے یہ مجھول کا صیغہ ہے، یہ اصل میں بہت سے ہے، اور 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 بہت کہتے ہیں جھوٹ کو یا جھوٹے بہتان کو، اسی سے بہتان ہے، بہت سے بہتان. عربی میں بھی اور اردو میں بھی بہتان کا معنی ہے جھوٹا الزام، اور بہتان کسی پر لگانا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی باقاعدہ شریعت میں سزا مقرر ہے، اس کے لیے شرعی سزا ہے، کوڑوں کی سزا. جو شخص کسی پاک دامن عورت پہ زنا کا جھوٹا الزام لگائے، سورہ نور کی ابتدائی آیات میں اس کے لیے کوڑوں کی سزا کا ذکر مقرر ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا متفق علیہ حدیث میں کہ سات بڑے گناہوں سے بچو جن کی وجہ سے لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. ان میں جادو ہے، سود ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، جھوٹی گواہی ہے، اور اس میں ایک یہ ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر جھوٹا الزام لگانا. یہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے کہ جب کسی عورت سے کسی دوسری عورت کی دشمنی ہوتی ہے، ساس کی ہو یا رشتے میں کسی اور عورت کی دشمنی ہو، یا نند بھاوج کا جو مسئلہ اختلاف ہوتا ہے، یا اور جتنے اختلافات ہیں، اور مردوں کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے، تو فوراً اس پاک دامن عورت پہ جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے. اور چونکہ شیطان کی یہ عادت ہے کہ وہ جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے، لوگوں تک اس بات کو پہنچاتا ہے، لوگ اس کی تحقیق نہیں کرتے، تحقیق کرتے کرتے بھی وہ پاک دامن عورت بدنام ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. قرآن میں اللہ نے ایسے لوگوں کو اور ایسی عورتوں اور ایسے مردوں کو ملعون قرار دیا ہے، ان پہ اللہ کی لعنت اور اس کے رسول کی لعنت. وہ اللہ کی رحمت سے دور جو کسی پاک دامن عورت پہ جھوٹا الزام لگائے، اور یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے جس سے قومیں اور لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. کسی پاک دامن پہ جھوٹا الزام لگایا جائے، کسی پہ بہتان لگایا جائے، اور اسی سے ہے ایک معنی اس کا حیران رہ جانا. ایک شخص کوئی چیز دیکھی اور کوئی بات سنی تو وہ ششتر رہ گیا، حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا، یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے. اور اسی بہت کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو صحیح مسلم کی ایک حدیث میں موجود ہے اسی بہتان کے بارے میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، عرض کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کی غیر موجودگی میں اس طریقے پہ یاد کرنا کہ وہ اسے پسند نہ کرے، یعنی کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر غلط طریقے پہ کرنا کہ اگر وہ خود سن لے تو وہ اس کو پسند نہ کرے. قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، عرض کیا گیا کہ جو کچھ اس شخص میں ہے، یعنی اس آدمی کے اندر جو عیب ہے، گناہ ہے، کمزوری ہے، اگر اس کے اندر جو چیز موجود ہے اس کا اگر ذکر کیا جائے، یعنی ایک آدمی کے اندر کوئی عیب ہے، گناہ ہے، برائی ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں یہ کہا جائے کہ وہ آدمی تو یوں ہے اور ایسا ویسا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اس آدمی کے اندر اگر یہ برائی، یہ گناہ، یہ عیب موجود ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے تم یہ بات کر رہے ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں. وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ فَقَدْ بَهَتَ، تہ، اور اگر یہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر تم نے اس پہ بہتان لگایا. اگر یہ گناہ موجود ہے واقعی وہ اس قسم کا ہے اور تم کہہ رہے ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں، اور غیبت حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور اگر یہ گناہ اس کے اندر نہیں ہے اور تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا جو غیبت سے بڑا گناہ ہے. یہ ہے بہتہ، اور یہی وہ بہتان ہے جس کو سورہ نور میں ام المؤمنین سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقوں کی طرف سے الزام لگا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی ان آیات کو اپنے نبی کی اہلیہ محترمہ کی پاک دامنی کے بارے میں ان آیات کا نزول ہوا، وہ لوگ کے جو اس واقعے کا سرے سے انکار کرتے ہیں وہ بے وقوف احمقوں کی جنت میں رہنے والے یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس واقعے کا انکار کیا جائے محض کسی حدیث کی کمزوری کی وجہ سے، جبکہ احادیث سب قوی ہیں، یا اس حدیث میں آئے ہوئے کسی راوی کی وجہ سے، تو ان آیات کا شان نزول کیا ہے جب یہ خود قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. اس سے کیا مراد ہے؟ اور اس سے کیا مراد ہے؟ ان الذین جاؤوا بالافک، اے پیغمبر وہ لوگ جو افک کا واقعہ اور حادثہ اور باتیں لے کر تیرے پاس آتے ہیں، تو یہ کیا کون سا واقعہ ہے؟ اگر یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں جس طرح بعض کہتے ہیں نئے دور کے جدید دانشور، تو شان نزول ان آیات کا 18 سے زیادہ آیات ہیں جو عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہیں. جن منافقوں نے الزام لگایا انہی کی روحانی اولاد میں سے کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا اور ادھر آ گیا، یہ کہنے لگے کہ ہم سرے سے اس واقعے کو نہیں مانتے. حالانکہ ذرا سا عقل اگر استعمال کیا جائے تو خود یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، کچھ واقعہ پیش آیا تھا تبھی تو یہ آیات نازل ہوئی. سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہتان عظیم ہے، خود قرآن میں یہ چیز موجود ہے سورہ نور کی آیت نمبر 16 میں. اور کہا کہ فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں اور آیت نمبر 112 میں اور آیت نمبر 156 میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے اسی مفہوم کے لیے. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، اور وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، مریم پر بھی اسی قسم کا بہتان لگایا گیا تھا، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے آیت نمبر 156 سورہ نساء میں. اور کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 میں کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ گویا کہ بہت بڑا بہتان اور گناہ والا کام کرتے ہیں. اور اس سورہ نور میں سورہ النساء کی آیت نمبر 112 میں فرمایا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، جس شخص نے کوئی گناہ کیا برائی کی اور اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کا الزام کسی اور شخص پہ لگا دیا، جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ بے گناہ کو پکڑ لیا جاتا ہے اور جو مجرم ہوتا ہے وہ باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یا اگر وہ صاحب اقتدار ہے صاحب اثر ہے اس کی سیاسی طاقت ہے یا اس کا کوئی اور اثر رسوخ ہے مال ہے پیسہ ہے خاندان ہے پارٹی ہے، تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور غریب مسکین عام شہری وہ ذرا سی اس سے غلطی ہوئی نہیں اور اس کو انہوں نے تھانے میں بند کیا نہیں، اور پھر جو مظالم اس پہ ڈھائے جاتے ہیں. تو کہا کہ وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جس شخص نے گناہ اور برائی کا کام کر کے کسی اور پہ اس کو تھوپ دیا، اس نے بہت بڑا بہتان لگایا اور بہت بڑا گناہ کمایا. اور سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا تھا بل تأتیہم بغتتا فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا, اللہ کا عذاب جب آئے گا, بل تأتیہم بغتتا اچانک آئے گا, فتبہتہم بہت سے یہ حیران رہ جائیں گے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب اللہ کا عذاب آئے گا, اس وقت کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے مناظرہ کیا اور مناظرے کے بعد حق کو اس پہ واضح کیا. اس آیت سے یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کی توحید کے لیے, اس صحیح مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اگر کسی سے مناظرہ کرنا پڑے, مقابلہ کرنا پڑے, بحث کرنی پڑے دلائل کے ساتھ, تو یہ چیز جائز ہے, بلکہ بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے, بشرطے کہ بحث برائے بحث نہ ہو, جھگڑا اور فساد نہ ہو, دونوں طرف سے بات کرنے والے ہدایت کے طلبگار ہوں, مخلص ہوں, تب وہ دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں گے, اس پہ غور بھی کریں گے, اسے قبول بھی کریں گے. لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب پہلے سے ذہن بن گیا ہو کہ وہ شخص جو اس کا تعلق دوسرے مسلک سے ہی, وہ کچھ بھی کرے, خواہ وہ صحیح بات ہی کیوں نہ کرے, ہم نے اس کی بات قبول نہیں کرنی, صرف بحث کرنی ہے, اور خامخواہ اس سے دشمنی بڑھتی ہے, دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے جو مسلمان کے لیے جائز نہیں. مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں نفرت یا حقارت یا کسی اور برے جذبے کو اگر جگہ دیتا ہے, اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ایسی نماز, ایسی دینداری کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے کہ جس دینداری میں اس آدمی کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے حقارت ہو. نفرت تو بہت بڑا گناہ ہے, نفرت تو حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, حقارت بھی ہو اگر محض اس وجہ سے کہ یہ دوسرے مسلک کا ہے, دوسری جماعت کا ہے, دوسری پارٹی کا ہے, دوسرے صوبے کا ہے, دوسرے ملک کا ہے, اور دوسری کمپنی کا ہے, دوسرے علاقے کا وغیرہ, کسی بھی قسم کا تعصب ہو, اسلام ان سب کو مٹاتا ہے کہ جب ایک شخص کلمہ پڑھنے والا ہے وہ تمہارا بھائی ہے, اب اس کے لیے تمہارے دل میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے اور صحیح بات کو سمجھنا چاہتا ہے, اس کے پاس آپ جا کے اس کو دلیل دیں کہ دیکھیے جو آپ کام کر رہے ہیں, جو آپ کا عقیدہ ہے, یہ غلط ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ فسق و فجور ہے, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ احادیث ہیں, اور یہ محدثین اور تابعین سلف صالحین کے یہ اقوال ہیں, اس کو آپ مان لیجئے, نرمی محبت سے اس کو سمجھائیے, اس کے سامنے دلائل پیش کیجئے, اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں مانتا اس کو دوبارہ دعوت دیجئے, اور اس سے یہ کہیے کہ آپ کے سامنے ہم نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان پہ بعد میں ٹھنڈے دل سے آپ خود غور کریں, اور وہ لوگ کہ جو آپ کے ہاں بڑے ہیں, صاحب علم ہیں, سمجھدار ہیں, ان سے آپ گفتگو کیجئے ان مسائل کے بارے میں, اور ان سے دلیل مانگیے, اگر ان کی دلیل آپ کو مطمئن کر دے تو ان کی بات مان لیں, اور اگر وہاں دلیل نہیں ہے, محض قصے کہانیاں اور سنی ہوئی باتیں ہیں, اور دلیل یہ صحیح مضبوط قوی ہے جو ہم آپ کو بتائے دے رہے ہیں, اسے قبول کر لیجیے, اسی میں آپ کی بہتری ہے. حق جہاں ملے انسان لے لے, صحیح بات خیر والی بات جہاں ملے وہاں سے لے لیں, پتہ نہ درست ہے کہ وہ کون ہے اور کون لوگ ہیں. تو یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں ہمیں اس چیز کا علم ہوا. اگلی آیت میں ایک اور نبی کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں, اور وہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ قرآن نے یہاں